پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 04180003183.
وهو حي لا يموت سبح قدوس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، دین ہمیں آداب زندگی بھی سکھاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ادب بھی سکھاتا ہے. ایک حصہ اس کا عبادت ہے جو اللہ سے متعلق، ایک حصہ اس کا اخلاق ہے جو بندوں سے متعلق. اور اخلاق کی انتہا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راحت بنیں، ایزا رسانی کا سبب نہ بنے. یہ تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ بڑے مجمع میں لوگ مصافحہ کرنے آ جاتے ہیں، یہ تکلیف دہ عمل ہے. اتنے بڑے مجمع کا مصافحہ کرنا، مصافحہ ویسے ہی غیر مسنون ہے، سلام مسنون ہے، مصافحہ مستحب ہے. مصافحہ کرنا یہ مستحب ہے، سلام کرنا السلام علیکم یہ مسنون ہے، اور اتنے بھاری مجمع میں آگے بڑھ کے ہاتھ ملانا یہ تو ویسے ہی تکلیف دہ عمل ہے. مجھے اس سے بار بار گزرنا پڑتا ہے، میرا مستقل یہ بازو درد کرتا ہے. میں اس لیے مجمع میں کتراتا ہوں تو کسی کو یہ نہ ذہن میں آ جائے کہ یہ بڑا مغرور مولوی صاحب ہے، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا. اس لیے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی بھائی کے ساتھ شیطان کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے. اتنے بڑے مجموعوں میں کسی کو ہاتھ ملانا، کسی پر دھکم پیل کرنا، یہ ویسے ہی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. چلے جائے کہ اسے دین سمجھا جائے، یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو بھائیو، ایسے مجموعوں میں ہاتھ ملانے سے گریز کیا کرو. منہ سے سلام کہو، جواب دینا کتنا آسان ہے، لیکن ایک دوسرے پر گرنا اور ہاتھ ملانے کی کوشش کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ ایزا رسانی ہے. تو اس کا سارے بھائی خیال کیا، میری بات نہیں، کوئی بھی ایسا ہو جس کی محبت دل میں اور آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں، جو مجمع زیادہ ہو تو اس میں مصافحہ نہیں کرنا چاہیے. ایک دو ہوں، چار ہوں، ٹھیک ہے، مصافحہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنے بڑے مجمع میں پھر ساتھ یہ بھی ذہن میں آ جانا کہ یہ بڑا مغرور ہے، یہ تو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، یہ زیادتی اور ظلم کی حد تک. میرے بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ اللہ میرا بن جائے، میں اللہ کو اپنا لوں. زمین اس کی، ان الارض للہ، تو جو زمین کے اندر ہے، للہ خزائن السماوات والارض، تو زمین کے اندر کے خزانے بھی اللہ کے. آسمان اس کا، یمسک السماء ان تقع علی الارض، آسمان اس کا تھاما ہوا ہے، اور جو آسمانوں کے اندر ہے، خزائن السماوات، وہ بھی اس کا. پھر آسمانوں کے اوپر کرسی ہے، تو وسع کرسیہ، کرسی بھی اس کی. پھر اس کے اوپر عرش ہے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ بھی اس کا. پھر ملائکہ ہیں، ملائکہ فرشتے جو سب سے طاقتور مخلوق، جبریل اپنے دو پر پھیلا دے تو ساری کائنات کو چھپا لے گا دو پروں کے اندر، اتنی بڑی مخلوق اللہ نے جبریل کو بنائی. اس کو نہیں پیچھے تو فرشتہ یوسف لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. انسانی ضرورت کے لیے پانی اور ہوا بہت اہم چیز ہیں. پانی نہ ہو مر جائیں, ہوا نہ ہو مر جائیں. تو یرسل الریاح, ہوائیں اللہ کی, کا میں ہی ہوں ہواؤں کو چھوڑنے والا. کسی ٹھنڈی ہوا چلا دی, خود ہی ایئر کنڈیشن چلا دی. پانی ہماری ضرورت ہے, نہ ہو تو ہم مر جائیں. تو انزل من السماء ماء, کا اللہ پانی برساتا ہے, پھر اسے اللہ زمین میں سٹور کرتا ہے. اگر اللہ پانی برسا کر کہتا اپنا اپنا حصہ سٹور کر لو, تو 60 سال کا ذخیرہ کون کرتا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, کا میں نے زمین کو سپنچ بنایا اور اس کے اندر پانی کو ٹھہرا دیا. زمین میں پانی کروڑوں سال سے ہے, خراب نہیں ہوتا ہے. ہماری ٹینکی میں آ جائے تو تیسرے دن اس میں بدبو پڑنا شروع ہو جاتا, اس میں جالے بننے شروع ہو جاتے, وہ بو چھوڑنا شروع کرتا ہے. اور وہی پانی جو اللہ کی زمین کے اندر ریت میں, مٹی میں ملا ہوا ہے, پتھروں میں ملا ہوا ہے, وہ اتنا شفاف ہے کہ جب ٹیوب ویل چلتا ہے, موٹر چلتی ہے, تو میٹھا ٹھنڈا پانی باہر نکلتا ہے. آپ کی تو قسمت ماڑی کہ آپ کی زمین کا پانی گندا ہے. پتہ نہیں کس بیوقوف نے یہاں شہر بنایا تھا, کوئی کملا ہی ہوئے گا جہاں اتنے شہر بنایا تھا. کہ بھائی شہر بنانے سے پہلے زمین کا پانی تو دیکھو کہ وہ کیسا ہے. سوری, زمین کا پانی گندا اور یہاں تیسرا بڑا شہر پاکستان کا بنا دیا, کوئی بڑے بیوقوف تھے. پانی تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ زمین کا پانی کیسا ہے, میٹھا ہے, ٹھنڈا ہے, مفید ہے, تو پھر اس کے بعد وہاں شہر بسائے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہیں کہیں گندے پانی کی رگیں چلاتا ہے کہیں کہیں, باقی ہر جگہ میٹھا پانی. یہ بتانے کے لیے کہ لو نشاء جعلناہ اجاجاً فلولا تشکرون, اگر میں چاہوں تو سارا پانی ایسا ہی کڑوا کر دوں اور تمہاری نبھ نہ سکے میرے بغیر, نہ نبھ سکتی ہے. تو کہیں کہیں اللہ پانی کو کڑوا کرتا ہے, لیکن بیچ میں کرتا ہے. بینہما برزخن وجعل بین البحرین حاجزا, کہ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا. یہ کڑوے پانی کی رگ جاتی ہے, یہ میٹھے پانی کی رگ جاتی ہے. یہاں سے پانی نکالو تو میٹھا, یہاں سے نکالو تو کڑوا, تو اس کو تو آپس میں مل کے کوئی کھٹا میٹھا ہو جانا چاہیے. لیکن یہ اللہ کا کیا نظام ہے کہ زمین کے اندر ایسا اس نے پردہ لگایا ہے. یہ نہیں کہ کوئی پلاسٹک کی شیٹ بچھا دی ہے, یا کوئی پتھروں کی دیوار کھڑی کر دی ہے, یا کوئی سیمنٹ کی دیوار کھڑی کر دی ہے. اس کا امر ہے, امر الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. غور سے سنو, اس ساری مخلوق بھی اللہ کی ہے اور اس مخلوق پر حکم بھی اللہ کا چلتا ہے. تو اللہ نے میٹھے پانی سے کہا تم نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے, ادھر نہیں جانا. کڑوے پانی سے کہا تم نے اپنی جگہ پہ رہنا ہے, ادھر نہیں جانا. تو نہ یہ ادھر نہ وہ ادھر, تو فیصلہ بعد میں بور کرو تو کڑوا پانی نکلے گا اور کسیلا پانی نکلے گا, تھوڑا سا شیخوپورہ چلے جاؤ تو میٹھا پانی نکلے گا, ٹھنڈا پانی نکلے گا. یہ اللہ چاہتا تو ساری زمین کا پانی کڑوا کرتا, مارے گئے تھے, کہیں کڑوا رکھا شکر پیدا کرنے کے لیے. اور ساتھ قرآن میں اعلان کیا لو نشاء اجعلناہ اجاجا, میں چاہتا تو سارے کو ایسا کڑوا کر دیتا. میں نے کیا ھذا عذب فرات سائغ شرابہ, یہ میٹھا ہے, یہ خوشبودار ہے, یہ مزیدار ہے, اس کو پیو. وھذا ملح اجاج, یہ کڑوا ہے, یہ کسیلا ہے, یہ بدبودار ہے, اور اس کو دیکھ کے میرا شکر ادا کرو. کڑوے کو دیکھ کے میٹھے والے شکر ادا کرو. تو جو میری آپ کی ضرورت ہے وہ تو سب اللہ کے قبضے میں ہے. یہ غلے ہیں, یہ درخت ہیں, ان سے بے شمار ہمارے نفع ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, میری اب اجازت کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو, ایک درخت, ایک درخت. دودھ ہماری ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک قطرہ بنا کے دکھا دو. نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا, میں ہوں جو تمہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید شفاف دودھ پلاتا ہوں، تم سارے مل کے ایک قطرہ دودھ بنا دو، ایک قطرہ. اتنی بڑی سائنس اور اتنا علم ترقی کر چکا ہے، تم سارے سائنسدان مل کر ایک قطرہ شہد بنا دو، ایک قطرہ تم دودھ بنا دو. ہمیں شہد کی ضرورت ہے تو ایک اتنی ساری مکھی کو اتنا علم دیا کہ انسانوں کو عاجز کر کے رکھ دیا اس نے. چھوٹا سا کارخانہ کہ یوں ہاتھ مارو تو وہ مر جائے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا کارخانہ، لیکن وہ اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ اگر ہم 18 منزلہ بلڈنگ بنا کر اس میں مشینیں لگا کر اور سارے ارقیات ڈال کے شہد کا قطرہ بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہیں بنا سکتے. اور اس کے چھوٹے سے منہ کے اندر رس جاتا ہے پھول کا، اور اندر جا کے وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پیچھے ایک امر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ. ایک آیت کے ساتھ ایک چمچ شہد. ابھی میں آیا تو کچھ دوستوں نے مجھے شہد پیش کیا، تو میں یہ نہیں پیتا ہوں یہ بوتلیں شہد کا شربت، تو میں نے ایک چمچ ڈالا. وہ جو ایک چمچ میں نے شہد ڈالا پانی میں، اس میں 2000 پھولوں کا رس ہے، 2000 پھولوں کا رس ایک چمچ شہد. اور ایک آدھا کلو شہد بنانے کے لیے، آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 35 لاکھ دفعہ اڑتی ہے، 35 لاکھ دفعہ. آدھا کلو شہد بنانے کے لیے ایک مکھی 35 لاکھ اڑانے اڑتی ہے، اور 50,000 کلومیٹر کا وہ سفر طے کرتی ہے تب جا کر آدھا کلو شہد بنتا ہے. اور آپ آرام سے اس کو دھواں دے کے لے کے گھر آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے جو آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. تو زمین کی ضرورتیں ہوں، آسمان کی ضرورتیں ہوں، پانی کی ہو، ہوا کی ہو، سب اللہ کے قبضے میں. للہ خزائن السماوات والارض. زندگی اور موت کے فیصلے ہوں تو یحیی و یمیت. بیماری اور صحت کے فیصلے ہوں، واذا مرضت فهو یشفین. غنی اور فقیر بننے کے فیصلے ہوں تو ان اغنا و اقنا. فقیر بھی اللہ بناتا ہے، غنی بھی اللہ بناتا ہے. محبت کے فیصلے ہوں، محبت ہو نفرت نہ ہو. سیجعل لهم الرحمن ودا. نفرتیں پھیل جائیں. القى بینهم العداوة والبغضاء. خوف امن میں تبدیل ہو جائے. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، زوال و عروج میں تبدیل ہو جائے. ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. شنے ہوں کو بادشاہی مل جائے. تو تل ملک منتشا. دیو ہوں سے واپس لے لے. وہ تنزع الملک من منتشا. ذلیلوں کو عزت دار بنا دے. وہ تو عز منتشا. عزت داروں کو ذلیل کر دے. وہ تو ذل منتشا. خزانوں کی چابیاں بید کل خیر. انک علی کل شیء قدیر. پھر دن رات میری ضرورت ہے، رات نہ آئے تو میں مرتا ہوں کہ مجھے آرام چاہیے، دن نہ آئے تو میں مرتا ہوں کہ مجھے کام چاہیے. روشنی نہ ہو تو اندھیرا مجھے فریز کر دے گا، اور زمین کا ٹیمپریچر گرتے 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 مائنس میں 1000 درجے تک چلا جائے گا، اور میں برف کی سل بن کے زمین پر گر جاؤں گا. سورج اگر تپتا رہے اور چھپے نہیں، غروب نہ ہو، تو اس کا ٹیمپریچر بڑھتے 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 وہ پلس میں 1000 میں چلا جائے گا. پھر میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جل کے راکھ ہو جاؤں گا. تو میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہمیں ہمارے اندر احساس شکر پیدا کرنے کے لیے ایک آیت اتاری. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. جنہ کالونی والو، یہ رات آ گئی ہے، میں اسے کہوں کھڑی ہو جاؤ. میں اس رات سے کہوں کہ تو کھڑی ہو جا اور تو واپس مت جا اور یہیں تھم جا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. پھر اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں دن لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو سورج کو لا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو روشنی لا سکے؟ اور اگر یہ کھڑی رہے تو اللہ کی قسم یہ کالی موت ہے، اسی میں ہم مر جائیں. پھر اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، یہ میں نے اب سورج کھڑا کر دیا ہے آسمان کے کلیجے کے اندر، میں نے سورج وسط میں کھڑا کر دیا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں رک جا سرمدن الی یوم القیامہ، تو نے جانا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، ٹک جا، تھم جا، تو اللہ کی قسم یہ سفید موت ہے، یہ ہمیں جلا کے راکھ کر دے گا، تمہاری ہڈیوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا اگر سورج مسلسل چلتا رہے، مسلسل سر پہ کھڑا رہے، تمہارا اپنا وجود پگھل جائے گا، پگھل جائے گا. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو رات لائے اور دن کو لے جائے؟ جب کوئی نہیں ہے تو کون ہے؟ کہ وہ اللہ ہے. تو اس نے کیا کیا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ میری تم پر رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، میں نے رات بنائی، وَالنَّهَارَ، میں نے دن بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات میں آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں کام کرو، اور پھر کیا کرو؟ پھر سرکش نہ ہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر مجھے یاد کرو، میرا شکر ادا کرو. تو میرے بھائیو، اللہ میرا بن جائے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، پیسہ آنے سے نہیں، پیسہ میرے پاس آئے گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. میں دنیا پھر چکا ہوں، دنیا چھ بر اعظم پھرے ہیں، میرے رب کی قسم پیسہ خوش نہیں ہے، پیسہ خوش نہیں ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مالداروں کے اور مسائل ہوتے ہیں، غریبوں کے اور ہوتے ہیں، متوسط کے اور ہوتے ہیں، ایک حل ہے مسائل کا کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انت عبدی انت تريد وانا اريد، اے میرے بندے، فیصلہ باد والے، جنا کالونی والے، کچھ تیرے ارادے ہیں، کچھ تیرے اللہ کے ارادے ہیں. ولا یکون الا ما اريد، ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ ارادہ کرتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تو ارادہ کرتا. میں نے چاہا تھا کہ مجھے دل کا دورہ پڑے، میں تو 20 سال اتنی ٹف ورزش اور 5 کلومیٹر پیدل چلنا اور صرف ایک وقت کھانا کھانا، ایک وقت 20 سال سے ایک وقت کھانا کھانا اور 5 کلومیٹر پیدل چلنا اور 1.5 گھنٹہ یوگا جیسی سخت ورزش کرنا اور مٹھائی سے بچنا اور یہ حلوے پراٹھوں سے بچنا اور انتہائی سادہ غذا کھانا، میں نے کب چاہا تھا مجھے دل کا دورہ پڑے؟ ٹھا، اللہ نے کہا ہوتا وہ ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے. ولا یکون الا ما اريد، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ میں میری چاہتیں کیسے پوری ہوں؟ کہ پیسہ بناؤ تیری چاہتیں پوری ہو جائیں گی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اللہ کی. اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جنا کالونی والے، ایک میں سے سودا کر لیں، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، زندگی کے ہر شعبے میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جو میں تجارت میں چاہتا ہوں وہ تجارت میں کر، جو میں زراعت میں چاہتا ہوں وہ زراعت میں کر، جو میں جوانی میں چاہتا ہوں اسے جوانی میں کر، جو میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں اسے بڑھاپے میں کر. تو عورت ہے تو عورت ہونے کے ناطے جو میں تجھ سے چاہتا ہوں تو وہ کر. تو ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، ساس ہے، جس روپ میں تو ہے، تو بیٹا ہے، تو بھائی ہے، تو خامد ہے، تو باپ ہے، تو سسر ہے، تو دادا ہے، تو تاجر ہے، تو بادشاہ ہے، تو صدر ہے، تو وزیر ہے، تو ریڑھی والا ہے، تو جہاز والا ہے، تو ان سلمت لی فی ما اريد، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، جو میں چاہتا ہوں. اے اللہ، تو پھر تو کیا کرے گا؟ کہ کفی تو کفی ما تريد، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کر دوں گا. اب یہ تو ہو گئی پکی بات کہ کس بے وقوف نے کہا پیسہ بناؤ گے تو سارے کام ہو جائیں. آئے ہائے، پیسے سے دکھ دور کر کے دکھا دو، پیسے سے غم دور کر کے دکھا دو، پیسے سے خوشیاں خرید کے دکھا دو. جاؤ، چیلنج میرے رب کا چیلنج ہے، میرا نہیں، میرے رب کا چیلنج ہے کہ جاؤ، مجھے چھوڑ کر کہیں سکون ملے تو مجھے خدا نہ سمجھنا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو مجھ سے تعلق بناؤ گے تو تمہیں سکھ چین ملے گا. نہیں تو میرے بھائیو، میرے اور آپ کے مسائل کا حل یہ کہ اللہ میرا ہو جائے، اللہ کو میں اپنا لوں. اچھا، میں نے اس کا مثبت پہلو بتایا کہ اگر میں اللہ کی مان لیتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میں تیری مان لوں گا، سوری تیری مان لوں گا. اچھا، اگر میں اللہ کی نہیں مانتا ہوں میں اپنی مرضی کی تجارت، زراعت، شادی، بیاہ، ہر چیز میں اپنی مرضی کرتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيد، میرے بندے اگر تو نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں، اگر تو نے وہ نہ کیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ أَتَعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيد وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد، میں تمہیں تیری چاہتوں میں ذلیل کر دوں گا، تھکا دوں گا، اور پھر بھی ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، یہ 125,000 نبیوں کا پیغام ہے، اور یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں پھر جاؤ. گھروں میں بیٹھنا اس امت کے لیے ایسا ہی جرم ہے جیسے نماز کا چھوڑ دینا جرم ہے، جیسے زکوٰۃ کا چھوڑ دینا جرم ہے، جیسے حج کا چھوڑ دینا جرم ہے، ایسے ہی اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ 4 عرب 5 عرب کفار ہوں اور 1 عرب مسلمان اللہ کو نہ پہچانتے ہوں اور یہ صرف اپنے کاروبار میں مگن ہوں. سنو ویل کوئی نہیں، سنو فرصت کوئی نہیں. تو میرے آپ کے مسائل کا حل ہے اللہ میرا بن جائے. اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بھائی؟ آپ نے معراج میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل بنے، موسیٰ علیہ السلام تیرے کلیم بنے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے، یا اللہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا کو تابع کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو نے مردے زندہ کیے. یہ سارے نبیوں پہ معجزات ہیں. یہ خلیل ہے، یہ کلیم ہے، یہ لوہے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے، یہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے وہ تابع ہو جاتی ہیں، اور یہ مردے کو حکم دیتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو یا اللہ فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میں تو حبیب اللہ ہوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب، تمہیں میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، سب سے اعلیٰ جو کسی کو نہیں دی. کہ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، ساتھ لگ گیا ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ پہلے آدم علیہ السلام جڑے، آدم رسول اللہ وہ اتر گیا، پھر شیس آئے پھر وہ اتر گئے، پھر ادریس آئے پھر وہ اتر گئے، پھر نوح آئے پھر وہ اتر گئے. اب سارے نبی آتے گئے اور اترتے گئے. جیسے ایک افسر آتا ہے تو اس کے نام کی پلیٹ لگ جاتی ہے، پھر جب وہ جاتا ہے وہ پلیٹ اتر کے دوسری لگ جاتی ہے، وہ جاتا ہے تیسری لگ جاتی ہے. جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تب اعلان ہو گیا کہ اب قیامت تک یہی رہے گا، یہ بدل نہیں سکتا ہے. آپ کی نبوت فرش تک تحت الثرا تک. ایک دفعہ آپ نے کہا، جبریل، اللہ جو مجھے کہتا ہے میں رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو عالمین میں تو پھر عرش کے نیچے بھی آ گیا سب کچھ، اور وہ سدرۃ المنتہا پر ہیں، تو تمہیں میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل سے آپ نے سوال کیا کہ تمہیں میری رحمت میں سے کیا حصہ ملا؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی رحمت میں سے امن ملا ہے. امن؟ کہ وہ کیسے؟ کہ میں ڈرتا تھا کہیں اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. بے نیاز ہوا کہ مجھے اللہ دوزخ میں نہ ڈال دے، لیکن آپ کی توفیل، آپ کے قرآن میں اللہ نے میری تعریف کی ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ میری تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، جس کے بعد مجھے امن ہو گیا کہ مجھے اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. تو آپ کی رحمت توفیل میں امن میں آ گیا ہوں. تو سدرۃ المنتہا سے یہ رحمت چلتی ہے اور تحت الثرا تک چلی جاتی ہے، اور آپ ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے، اللہ سے ملانے آئے، اللہ کا پتہ بتایا. ہمارے نبی کے ہم پر بڑے احسان ہیں، بڑے احسان ہیں. نہ ہم اللہ کے احسان گن سکتے ہیں، نہ اپنے نبی کے احسان گن سکتے ہیں، نہ اللہ کے احسانات کی کوئی ہم حد دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کے محبوب کے احسانات کی کوئی حد دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے جو ہم پر سب سے بڑا احسان کیا، وہ ہمیں اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کرایا. یہودیوں نے اللہ کو پہچانا، لیکن بعد میں کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ کہنے لگے اللہ ہے پر عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. پھر اس کے بعد عیسائی آئے، تو 50 سال تک تو انہوں نے اللہ کو پہچانا. پھر وہ کہنے لگے وقالت النصار المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اب یہ تصور پچھلے کوئی 2000 سال سے قائم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے درمیان کوئی 2000 سال کا سفر ہے. تو جو آسمانی مذہب تھے انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا. پھر میرا رسول آیا اور وہ پیغام لے کر آیا کہ اللہ کیسا ہے کیسا ہے. تو پیغام آیا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ میرے اوپر اور آپ پر اور مردوں پر عورتوں پر اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کرائے. یہ سورت کیسے اتری تھی؟ قریش کہنے لگے محمد ہم اپنے باپ دادے پردادے کے نام پتے جانتے ہیں, تیرے رب کا کوئی نسب نامہ ہو کوئی پیڑھی ہو تو ہمیں کوئی بتاؤ کہ تیرے رب کی پیڑھی کیا ہے تیرے رب کا نسب کیا ہے. تو اس پر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب ان سے کہو کہ قل ہو واللہ احد وہ احد ہے جس کا کوئی مثل نہیں, اللہ الصمد بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد بیوی بچے ماں باپ سے پاک ہے, ولم یکن لہ کفوا احد کوئی اس کا مثل مثال شریک سہیم نہیں ہے. هل تعلم له سمیا کوئی ہے جو اللہ کی ٹکر کا ہو. تو اللہ کا ہمیں صحیح پتہ بتایا اور اللہ سے جڑنے کا راستہ بتایا قرآن کے ذریعے سے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے میرے حبیب جنا کالونی والوں کو بتا کیا بتا, قسم اٹھا کے. اللہ نے قسم خود اٹھائی, قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں. اس پر ایک عالم نے کتاب بھی لکھی ہے اقسام القرآن ابن القیم نے. تو قرآن کی قسمیں ہیں, سارا قرآن بڑا خوبصورت ہے, سارا قرآن بہت خوبصورت. یہ کلام آسمانی کلام ہے اور اس جیسا حسین کلام دنیا نہ کہہ سکی نہ کہہ سکتی ہے. پھر قرآن میں بعض سے خوبصورت ہے, قرآن کے اندر بعض سے زیادہ خوبصورت ہے. قرآن کی سب سے خوبصورت آیت, قرآن کی سب سے خوبصورت آیت, سارا قرآن بہت خوبصورت ہے بہت, لیکن قرآن کی سب سے خوبصورت آیت ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. سب سے خوبصورت آیت. عربوں میں شعر و شاعری کا رواج تھا, میلوں میں شاعر کلام کہتے تھے, جس کا کلام سب سے بہترین ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیا جاتا تھا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ 7 شعراء کا کلام بیت اللہ میں لٹکا ہوا تھا کہ وہ 19-20 کے فرق سے
اسلامک وائز سٹوڈیو 5 اور 10
کا فرق نہیں تھا, 15 اور 20 کا فرق نہیں تھا, 19-19-20 کا فرق تھا. دونوں نے ساتوں کے ساتوں شعراء کا کلام بیت اللہ میں لٹکایا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھے اگر اس سے بہتر کوئی کلام آئے گا تو پھر ہم اس کو اتار دیں گے. تو اس سے بہتر کوئی شاعر کلام پیش ہی نہ کر سکا اور اس پر ایک لمبی مدت گزر گئی کہ میرے محبوب پر اللہ نے کلام کو اتارا اور میرے نبی نے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کیا. مکی آیات, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ امن قص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين للنعمة ومهلهم قليلا. سورة مزمل, سورة مدثر, یہ مکی آیات. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إما تھوڑا سا کلام مکے کے کلام کا نمونہ پیش کر رہا ہوں. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. یہ کلام ہے مکی, اس کی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے؟ اگر ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو تو ردم کا پتہ تو چل رہا ہے نا, ٹھک 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 ٹھک, کیسے ہتھوڑے کی طرح پڑتا ہے, ہتھوڑے کی طرح پڑتا ہے. مکی کلام مدنی کلام سے زیادہ طاقتور ہے, زیادہ خوبصورت. اس میں یہ ایک آیت ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک, سورہ ہود کی. تو جب یہ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو شعراء کے جو کچھ زندہ تھے کچھ مر گئے تھے تو قریش نے وہ کلام اتارنا شروع کر دیا, اتارنا شروع کر دیا. ایک شاعر کا کلام باقی رہ گیا, امرؤ القیس, اس کا قصیدہ ویسے بھی 19 کے ساتھ 20 تھا, باقی 19 تھے یہ 20 تھا. تو اس کو وہ مر گیا تھا, اس کی بہن زندہ تھی. تو لوگوں نے اس کی بہن سے کہا تو نے سنا نہیں محمد پہ جو کلام اترتا ہے اس کے ٹکر کا کلام ہے تیرے بھائی کا؟ کہاں ہاں ہے, جب میرے بھائی سے بڑھ کر کوئی کلام آئے گا تو میں اتار دوں. اس کے بھائی کا وہ ملک الشعراء کہلاتا ہے, شعراء کا بادشاہ تھا امرؤ القیس. قفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسخط اللواء بین الدخول فحوملی فطود حف المقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب و شمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناكف حنذلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي. جو اس کی ابتدا ہے, یہاں سے وہ قصیدہ شروع ہوتا ہے. تو یہ بڑا طاقتور کلام تھا. تو یہ آیت آئی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تو امرؤ القيس کی بہن نے کہا ہاں ہاں یہ کلام میرے بھائی کے کلام پہ چھا گیا اور اس نے میرے بھائی کے کلام کو اڑا دیا اور اس کا قصیدہ اتار دیا. قرآن خوبصورت, بعض بعض سے خوبصورت, قرآن میں قسمیں بڑی خوبصورت. قرآن کی سب سے خوبصورت قسم, اس پر میں نے یہ سارا مضمون آپ کو سنا ہے, قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب, جنا کالونی والوں کو سنا. کیا سنا؟ آہا آہا, مجھے تیرے رب کی قسم. اے میرے محبوب, مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی اور ہے یا خود ہے؟ کون؟ کوئی اور ہے. اور قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ مجھے تیرے رب کی قسم. جب کسی سے عشق و محبت کی انتہا بتانی ہو, انتہا, تو آدمی تو عرب کا یہ طریقہ اپنے کو دو کر دیتے ہیں, اپنے کو دو کر دیتے ہیں, طارق جمیل کو دو بنا دیتے ہیں. ایک طارق جمیل کو محبوب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور دوسرے طارق جمیل کو اجنبی بنا کر اس کی قسم اٹھاتے ہیں. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وللہ المثل الاعلی, میں اللہ کے کلام کو کیا بتا سکوں, سمجھا سکوں. یہ کمال محبت, کمال عشق اور کمال مرتبہ اور کمال اتصال بتانے کے لیے یہ کلام ہے میرے رب کا. ہے خود رب محمد ہے, رب کائنات ہے. کہتا ہے فلا وربک. او بھائی یہ کیا شروع کر دیا, یہ اوپر والا بند کرو. فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. اپنے کو اپنے سے جدا کر کے پھر اپنی ذات کو محبوب سے یوں جوڑ کر اور سب سے کاٹ کر, ایک سے جوڑ کر سب سے کاٹ کر پھر یوں اپنی ذات سے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. جنا کالونی والوں سے کہہ دو کہ اگر یہ میرے بننا چاہتے ہیں تو تیرے غلام بن جائیں ورنہ مردود کر دوں گا. اگر جنا کالونی کے مرد عورت میرے بننا چاہتے ہیں, میرے بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہیں کہ میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں, صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں, ہاں ایک شرط پہ تیرے علاوہ کبھی ہو سکتا ہوں, دوسرے کو بھی اپنا بنا سکتا ہوں، پر تیری تو فعل بناؤں گا، تیرے علاوہ نہیں، تیری تو فعل. وہ کیا ہے؟ جنا کالونی والے مردوں عورتوں سے کہو کہ یہ تیری غلامی مجھے دکھائیں، اگر یہ تیری غلامی میں صادق اتر گئے تو پھر میں ان کا اور یہ میرے. فلا وربک، فلا وربک، کیا خوبصورت قسم ہے یہ، اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. میں اس کا مزہ تو لے سکتا ہوں، اس کو پوری طرح بتا نہیں سکتا. ہاں ہاں، تو میرے بھائیو اللہ کو پالو اللہ کے واسطے. اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں مسجد کا راستہ بتایا، جس سے بھی ملاقات اس کے گھر میں جا کر کی جائے تو اس پر وزن پڑتا ہے. چار قدم چل کے کسی کے گھر جاؤ تو اس پہ وزن پڑتا ہے. اللہ لا مکان ہے لا زمان ہے، لیکن اس نے خود مسجد کو آئیے میرا گھر، یہ جنا کالونی کی مسجد، یا پتہ نہیں کون کون رہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کوئی راجپوت ہیں، کوئی شیخ ہیں، کوئی ارائی ہیں، کوئی بٹ ہیں، کوئی جٹ ہیں، جو مرضی ہیں. یہ مسجد اللہ کی ہے، نہ طارق جمیل کی انتظامیہ کی ہے، نہ جنا کالونی کی انتظامیہ کی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں. جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے مسجد کو بنایا. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتًا وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، میں نے پہلا دنیا میں جو گھر بنایا، میرا اللہ کہتا میں نے بیت اللہ بنایا، میں نے مسجد کو بنایا. یہ مسجد بنائی فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے. پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ گر گیا، ایک ٹیلہ رہ گیا، باقی گر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی ہزار برس کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو نور سے، ہدایت سے روشن کرنا چاہا تو دو باپ بیٹے سے اس گھر کی ابتدا کروائی، اور اتنی قربانی سے اس مسجد کو بنوایا کہ پہلے معصوم بچے کو خامن سے، باپ سے جدا کیا، معصوم بچہ، اور بیوی کو خامن سے جدا کیا. خامن اگر اچھے اخلاق والا ہو تو بیویاں قربان ہو جاتی. ہماری تو مشرق کی عورت ہے، خامن بد اخلاق بھی ہو تو زندگی نبھا دیتی ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں، جہاں ان کی ڈولی اترتی ہے وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں. مغرب کی عورت نہیں ہے کہ آج اس کے پاس کل اس کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بہترین مسلمان. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں میرے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو، اچھا پڑوس کتنی بڑی طلب ہوتی ہے، ہر آدمی گھر بنانے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتا، بھائی تو کون لوگ ہیں، شریف لوگوں میں گھر بناؤ بھائی، اچھے لوگوں میں گھر بناؤ، بدماشوں میں گھر نہ بناؤ. حالانکہ چار دن کا قیام ہے، مر جانا ہے، چھوڑ کے چلے جانا ہے، لیکن آخرت کے بعد، آخرت میں تو ہمیشہ کا قیام ہے، ہمیشہ کا رہنا ہے. تو میرا نبی یوں فرما رہا ہے کہ اگر تم جنت میں میرے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار بنانا چاہتے ہو تو دو کام کر لو، ایک اخلاق اچھے کر لو، ایک بیوی سے اچھا سلوک کیا کرو. ان من اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاقا والطفکم باہل، جو جنا کالونی میں سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا اور سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، اس کا گھر میرے گھر کے سب سے زیادہ قریب بنا دیا جائے گا. نہ تہجد، نہ علم، نہ شہادت، نہ جہاد، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ ذکر، نہ تلاوت. کس بنیاد پر؟ نبی کے گھر کے برابر گھر مل رہا ہے. ایک اخلاق اچھے کر لو، ایک بیوی سے حسن سلوک کرو. احسنکم اخلاقا والطفکم باہل والطفکم باہل. خامند اگر اچھے اخلاق والا ہو تو بیویاں قربان ہو جاتی ہیں. وہ خامند اگر ابراہیم ہو تو حاجرہ کے کیا جذبات ہوں گے. نبی حسین ترین ہوتے ہیں، نبیوں کو اللہ حسن کا پیکر بناتا ہے اور پھر اخلاق کا بادشاہ بناتا ہے.
پیشکش،
اور اگر اللہ تعالیٰ سارا سے پہلے بیٹا دیتا، بعد میں سارا سے بھی تو دیا،
صفر چار ایک آٹھ صفر صفر تین ایک،
لیکن وہ دور کی ہم عمر تھی. فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. سارا کو جب اللہ نے خوشخبری دی تو یہ بیٹا ہوگا، کہا ہائے میں مر گئی، مجھے 80 سال کی عمر میں بیٹا ہو، جوانی میں نہ ہوا. تو اللہ نے پہلا بیٹا دیا ہاجرہ سے، ہاجرہ ہیں کوئی 24-25 سال کی، بھرپور جوانی. اور ابراہیم علیہ السلام نبوت، حسن و جمال کا پیکر، اور اخلاق میں اواہ حلیم. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بڑے عالی اخلاق والے ہیں، تو اللہ نے پہلے ادھر بیٹھا دیا اور پھر کہا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، اس کو اپنے سے جدا کر دے، تو ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی جب جوان بیوی کو چھوڑنے کا حکم ملا ہوگا. چلو ابراہیم علیہ السلام نے کی تو ایک بیوی سارا بھی ہے اور ایک بیوی اور بھی تھی جو بعد میں کی جس سے مدین پیدا ہوئے. تو ہاجرہ کو چھوڑنا ابراہیم پہ بہت بڑا مجاہدہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مجاہدہ ہاجرہ کا ہے جس نے مصر کی شہزادگی کو چھوڑا، مصر کے محلوں کو چھوڑا، اور پھر فلسطین کے خوبصورت باغات کو چھوڑا، اور خاوند کے ساتھ 2000 کلومیٹر چلتے چلتے جب کالے سیاہ پہاڑ آئے، اور چار پہاڑ، ایک صفا، ایک مروہ، ایک ابی قبیس، ایک جبل ہندی، جب ان چار پہاڑوں کے اندر ایک وادی آئی تنگ، خوفناک، وحشت ویرانہ، تو وہاں اللہ کا امر آیا، جبریل اترے کہ یہاں بیوی کو چھوڑو اور واپس چلے جاؤ. تو وہ ابراہیم جو آگ میں جلتے ہوئے، آگ میں پھکتے ہوئے، نہ ڈرا نہ گھبرایا، جب جبریل نے کہا یہاں بیوی کو چھوڑو، تو ابراہیم پکار اٹھے، بول اٹھے، یہاں کیسے چھوڑو، یہاں کیسے چھوڑو، آگ میں جاتے ہوئے نہیں کہا آگ میں کیسے جاؤں، کہ اگر جلانا ہے تو منظور ہے، لیکن جب اس خوفناک وادی میں کہا یہاں چھوڑو، کہا یہاں کیسے چھوڑوں، حالانکہ پتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو، یہاں کیسے چھوڑوں، تو جبریل نے کہا اللہ چاہتا ہے چھوڑ دو، اس کی پشت سے ایک نبی آنے والا ہے اور یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے. مسجد کو بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی لی ہے. اب ہاجرہ جوان ہیں، 24-25 سال عمر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور واپس چل دیے، اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور چل دیے. اب ہاجرہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب دینے کا امر نہیں ہے، چپ. کدھر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، چپ. چلتے چلتے کدئی، کدئی بیت اللہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 3 میل تک چلتی جا رہی ہیں، چلتی جا رہی ہیں، اور منتیں کر رہے ہیں مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. 3 میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ تو اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے حکم نہ آیا. 3 میل کے بعد جا کے خیال ہے، تو کہا اللہ امرک، ابراہیم کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں. کہا اذن لن یضیعن اللہ. پھر ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، پہلے صرف بیوی تھی، اب وہ ایمان والی بنی. اذن جاؤ ابراہیم، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہ کرے. جب تک ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے، بچے کو گود میں لے کر کھڑی ان کو دیکھتے، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں اس منظر کو تصور میں لاتا ہوں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتا ہوں کہ یا اللہ تو نے کتنی بڑی قربانی تھی. آگے یہ ایک امت پیدا کرنی تھی جنہوں نے تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور تبلیغ کے کام میں بیوی بچوں کا چھوڑنا پہلی چیز ہے، اس لیے پہلی اینٹ ہی بیوی اور بچوں کے چھوڑنے پر رکھی گئی. چونکہ بیچ میں کام کو چھوڑے زمانہ ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچے چھوڑتے لگے جانتے ہیں، اے کیڑی دین، اے کیڑا دین ہے، اے کیڑی تبلیغ ہے. یہ وہ تبلیغ ہے جو ابراہیم نے کی، یہ وہ دین ہے جو ابراہیم لے کر آئے تھے. تم کبھی روکڑ سے فارغ ہو تو تمہیں پتا چلے کہ دین کیا ہے، روکڑ ملاتے ملاتے زندگی برباد کر دو. اوہوئے کیسے واپس آئی ہوں گی، کن بوجھل قدموں سے آئی ہوں گی. اور ابراہیم جو کبھی دل چھوٹا نہ کرنے والے، جب وہ پہاڑ سے نیچے ہو گئے اور بیوی غائب ہوگی نظروں سے، تو ایک دم انہوں نے بیت اللہ کے در منہ کہا کہ یوں ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تو نے کہا اور میں نے چھوڑ دیا، تیرے حکم پہ چھوڑ دیا، دل پہ پتھر رکھا اور چھوڑ دیا. یا اللہ اب تو ہی وارث ہے، تو ہی کفیل ہے، تو ہی اس کی اور اس کی نسلوں کی حفاظت فرما. کتنی لمبی دعا سورہ ابراہیم کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، دعا فرمائی، جس کو اللہ نے پورا قرآن میں نقل کیا پورا. وہ رات جب آئی ہوگی ہاجرہ پر تو کیسی آئی ہوگی، فیصل آباد کی رات نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، اندھیرا ہے، چلو بتی جلا لو، گیس جلا لو، جنریٹر جلا لو، چلا لو. وہاں تو اوپر آسمان کی کالی رات ہے، نیچے کالے پہاڑوں کی سیاہی ہے، اور اپنے ساتھ تنہائی کی سیاہی ہے. 3 اندھیرے، تنہائی کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالی رات کا اندھیرا، اوپر آسمان، نیچے ہاجرہ، آسمان کے تارے بھی حیران ہوئے ہوں گے اور مکہ کے پہاڑ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ مائی خاتون یہاں بچے کو گود میں لے کے کیوں بیٹھی ہوئی. یہ مسجد بنوائی جا رہی, مسجد, پہلی اینٹ رکھی گئی مسجد کے ذریعے سے. مسجد اس کائنات کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہے. جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم میت ہے, جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو شہر ویران ہو جاتا. ہمیں مسجد سے جڑنے والا بنایا. تو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی کو قبول فرما کر ان سے اپنا گھر بنوایا. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کوئی دفتر نہ بنایا, آپ کا دفتر مسجد, آپ کی عدالت مسجد, آپ کے فیصلے مسجد, شادی بیاہ مسجد, وفود سے ملاقاتیں مسجد, قضاء کے فیصلے مسجد, لشکروں کے فیصلے مسجد. اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے قبا میں دو ہفتے قیام کیا, کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرے, پہلے مسجد بنائی, دو ہفتے میں مسجد مکمل ہوئی. پھر آپ تشریف لے گئے مدینہ اور وہاں جا کر ایک خالی جگہ تھی, وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی, وہاں جا کر پھر آپ نے مسجد بنائی. جب آپ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کٹھے کیے تو اب بیت اللہ سامنے ہے نہیں تو اندازے سے کرنا ہے, تو جبریل آئے, جبریل آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے یوں پر مارا تو بیت اللہ سیدھا سامنے کر دیا, سارے پردے ہٹا کر بیت اللہ کو سامنے کر دیا. تو اللہ کے نبی کا محراب ٹھیک بیت اللہ کے سامنے. ایسے عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیروان میں ہیں. قیروان ایک جنگل تھا اور وہاں چھاونی کی ضرورت تھی اور وہ لشکر تھا کوئی 20-30 ہزار کا, اس میں 19 صحابہ تھے. تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کر ایک ٹیلے پر چڑھے اور جنگل کی طرف منہ کر کے اعلان کیا, جنگل کے جانوروں 3 دن میں جنگل خالی کر دو, ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں, اس کے بعد جو بھی ملے گا ہم قتل کریں گے. تو 3 دن میں سارا جنگل خالی ہو گیا, اس کو کاٹ کے صاف کیا, گھر بنانے کا حکم دیا, خیمے گاڑنے کا حکم دیا. اب مسجد کی فکر پڑ گئی, مسجد کہ مسجد بنانی ہے اور کہاں تیونس, کہاں بیت اللہ, تب قبلہ کیسے معلوم کروں, نہ تو کوئی کمپاس ہے وہ زمانہ ہے اور تاروں سے بنائیں تو کوئی پورا اندازہ نہیں ہے. تو اس پریشانی میں سو گئے کہ کیا کروں. تو رات کو اللہ کے نبی خواب میں آئے, کہا عقبہ کیوں پریشان, کہا یا رسول اللہ مسجد بنانی ہے, قبلے کا رخ معلوم نہیں. کہا آؤ میرے ساتھ. تو آپ نے اپنے عصائے مبارک سے ایک لائن کھینچی چوکور, کہا یہ تیری مسجد ہے. پورا ایک علاقے میں ایسے آپ نے اپنے عصا مبارک کو ایسے پھیرا, کہا یہ تیری مسجد ہے, اور ایک جگہ یوں محراب کا نشان بنا, کہا یہ تیرا قبلہ ہے. جب آنکھ کھلی تو وہاں کھدائی ہوئی پڑی تھی اور قبلے کا نشان لگا پڑا تھا. تو قیروان کی مسجد آج بھی موجود ہے, مسجد عقبہ بن نافع کے نام سے وہ آج بھی موجود ہے. یہ مسجد نبوی کے بعد, مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد یہ قدیم ترین مسجد ہے جو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنوائی گئی. میرے بھائیو, تبلیغ کا کام بھی مولانا الیاس صاحب نے مسجد سے شروع کیا, کوئی مرکز نہیں بنایا, کوئی دفتر نہیں بنایا, ساری تحریکوں کے دفتر ہیں, نظام ہیں, تبلیغ کا مرکز مسجد ہوتی. فیصل آباد کا تبلیغی مرکز اسماعیل مسجد, لاہور کا تبلیغی مرکز ابراہیم مسجد, رائےوینڈ کا تبلیغی مرکز ایک مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے. مسجد سے مردوں کو جوڑا, مسجد سے مردوں کو جوڑا. اللہ کی رحمت جو بیت اللہ پر اترتی ہے, پھر وہ جاتی ہے مسجد نبوی کی طرف, پھر مسجد نبوی سے پھیلتی ہے وہ مساجد کی طرف, کہ بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطهر فی بیته ثم زارنی. اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ جنہ کالونی والوں کو بتاؤ کہ یہ مسجد میری مسجد ہے, تمہاری نہیں ہے, تمہاری نہیں ہے, میری مسجد ہے. دنیا میں مسجدیں میرے گھر ہیں, جو ان مسجدوں میں آتے ہیں وہ ان گھروں کو آباد کرنے والے ہیں. جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا اسے بتا دو کہ میں رب دروازے پر اس کا استقبال کروں گا. مسجد میں آنے والے کا استقبال اللہ کرتا ہے. مسجد والے بنو بھائیو, بازار والے نہ بنو, مسجد والے بنو. یہ اللہ کے گھر ہیں. ایک دفعہ ہارون رشید نے, ہارون رشید عباسی بادشاہ, اس نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے غصے میں آ گیا, غصے میں آ کر کہنے لگا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کہ اب اگر رات یہ میرے ملک میں گزارے گی تو اس کو تو طلاق پڑ جائے گی, اور طلاق بھی تین ہیں, اور غصے میں کہہ دیا پشیمان ہے. تو اس نے سارے علماء بغداد کے اکٹھے کر لیے, کہا بھائی مجھے اب فتویٰ دو. تو سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی, یا اپنے ملک سے باہر نکالو. ملک سے باہر نکالنے کے لیے تیز رفتار سواری گھوڑا ہے, اور ملک اس کا فیصلہ باد تک پہنچا ہوا ہے, پنجاب اس کی حکومت میں تھا, تو اب کہاں سے ہوائی جہاز لاتا کہ اسے اڑا کے دلی پہنچا دیتا, اور اسے واشنگٹن پہنچا دیتا, لندن پہنچا دیتا. اب سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب میں کیا کروں, میں طلاق سے کیسے بچوں. تو پھر وہ کہنے لگا امام ابو حنیفہ کا کوئی شاگرد ہے. تو اس وقت امام ابو یوسف کی ایسی شہرت نہیں تھی, تو کہنے لگے ہاں جی ایک ہے یعقوب ابو یوسف, وہ ہے, کہ اسے بلاؤ. تو امام ابو یوسف کو بلایا گیا, یہ بڑے غریب تھے, بہت غریب تھے, دھوبی کے بیٹے, علم کا شوق لگ گیا. تو یہ ان کی ماں بھیجتی جا بیٹا کام سیکھ گیا, اور یہ جا کے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں علم سیکھتے تھے. تو ایک دن وہ جو ماں تھی نا وہ غصے میں آ کر امام صاحب کی مجلس میں آ گئی اور کہنے لگی تو مالدار آدمی ہے, تجھے تو کوئی فکر ہے نہیں. امام ابو حنیفہ بڑے مالدار تھے, صرف یہاں جو چادر رکھتے تھے 5,000 درہم کی چادر ہوتی تھی جو کندھے پہ رکھتے تھے, جو آج کل 1.5-2 لاکھ سے برابر ہو جاتے. تو وہ کہنے لگے تو مالدار ہے, تینوں تو روٹی گھر بیٹھے لب جاتی, میرے پتر نو کیوں خراب کیتی جانا, کیوں کمائی والا بنن دے شو دن, کیوں یہ تو مگر پہ گئے. تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اماں میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا بادشاہوں کے دسترخوان پر پستے کے تیل میں پکا ہوا فالودہ فیروزے کے ڈونگے میں کھا رہا ہے. فیروزہ قیمتی پتھر, فیروزے کا ڈونگا غریب بندے کتنے ویکنا, مالدار کوئی نہ دے. پھر پستے میں پکا ہوا فالودہ, تو وہ اما کہنے لگی آئے ہائے بڈھا ہو گیا نا, شدہ کملے آنیاں گلنا کرن لگ. تو اما کہنے لگی شدہ بڈھا ہو گیا کملے آنیاں گلنا کرن لگ گیا, دسو دھوبی دے پوتر نو کی لگے تے فلودا کی لگے, روٹی نہیں لبدی فلودا تے او بھی فیروزے دے ڈونگے چ تے او بھی پستے دے تیل چ. تو کہا ابو حنیفہ تو بڈھا ہو گیا اس لیے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے, سٹھے آئے ہوئے لوگوں والی بات آئی گئی ہو گئی. امام ابو یوسف کی گلی تنگ کر دی ایک یہودی نے, تجاوزات جو ناجائز تجاوزات. اب یہ غریب آدمی, انہیں یہودی بڑا مالدار تھا, تو جیسے کہنے لگے بھائی مہربانی کر ہمارا راستہ تو تنگ نہ کر. تو آگے یہودی نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو کھول دوں گا, مطلب غریب بندہ مزدوری کر رہا ہے, پالکی کی تھولے بنی. اب یہ مسئلہ آٹھوں کا, ہارون رشید نے کہا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد کا جی ایک ہے ابو یوسف کا, اسے بلاؤ. ابو یوسف آ گئے کہا بھائی یعقوب ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے تین طلاق اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو کوئی ہے گنجائش کہ میں طلاق نہ پڑے. تو امام ابو یوسف نے بن سوچے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی. تو سارے علماء نے ان کو یوں دیکھا کیسے نہیں پڑے گی, مطلب تھا کیسے نہیں پڑے گی. تو انہوں نے فوراً قرآن کی یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور مسجدیں اللہ کی ہیں, کسی کی بادشاہی نہیں ہے, کسی کی ملک نہیں ہے, یہ چار دیواری جامع مسجد کے اندر جو کچھ سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, پر یہ ٹکڑا اللہ کا ہے, اللہ کا, یہاں کسی کا نہیں ہے, یہ کسی کی ہماری ہم نے رجسٹر کرائی ہے اور یہ ہماری ہے. مسجدوں پہ لڑ 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 کے مرتے جا رہے, بھلا مسجد بھی کوئی لڑنے کی جگہ ہے. تو ہارون رشید نے زبیدہ کو کہا تھا, زبیدہ اس کی سب سے محبوب بھی اور خاندان میں خاندان کی, باقی بیویاں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی, طلاق بھی دیتے تھے شادی بھی کرتے, لیکن خاندان کی عورت سے ڈرتے تھے طلاق دیتے ہوئے کہ خاندان مخالف ہوتا تھا. تو زبیدہ کو یہ کہہ دیا تھا اس نے. تو رات زبیدہ نے مسجد میں گزاری اور ہارون رشید نے کہا 1,00,000 درہم ابھی انعام دیا جائے اور انہیں آج کے بعد اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس بنایا جائے اور پالکی میں بٹھا کر انہیں گھر پہنچایا جائے. اب امام ابو یوسف جب پہنچے نا گلی کے نکڑ پر کہنے کہ اتھے پالکی رکھ دو اتھے رکھ دو اور یہودی نے سدو بھائی یہودی نے یہودی آ گیا اب ایک میں پالکی چ آ گیا میں پالکی چ آ گیا ہوں میری گلی سیدھی کر دو وہ بھی ڈر گیا ابھی تو چیف جسٹس بن گیا اس نے فوراً گرا کر دیوار اپنی پیچھے کر لی یہ قبضے گروپ شروع سے چلے آ رہے ہیں کوئی آج کے نہیں ہیں آج کل کچھ زیادہ ہیں کہ ان کو اللہ یاد نہیں موت یاد نہیں ایک گٹھ زمین ایک گٹھ جو ایک فٹ سے بھی کم ہے ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی کسی کی دبا لی دکان میں گھر میں پلاٹ میں تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توک بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا ساتوں زمینوں کا توک اٹھانے کے لیے پھر اتنی بڑی گردن بنائی جائے گی اتنا بڑا جسہ بنایا جائے گا تو میرے بھائیوں مسجدوں سے جڑو عورتوں کو مسلح سے جوڑو عورتوں کی مسجد ان کا مسلح ہے عورتوں کی مسجد ان کا مسلح ہے ایک جگہ گھروں میں عبادت کے لیے مخصوص کرو چاہے بڑا گھر ہے چاہے چھوٹا گھر ہے اسے عورتوں کی مسجد بناؤ اذان کے ساتھ ہی عورتیں مسلح کو دوڑیں اور مسجد کو دوڑو اپنی مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا اللہ کو پانے کا راستہ اس کے گھر میں آنا اس کے گھر میں آؤ جس کے گھر بار بار جاتے اس سے تعلق ہو نہیں جاتا جس کے گھر کے پھیرے لگاتے رہتے سعید انور کے گھر کے اتنے پھیرے لگائے وہ کہتا ہے ہی نہیں آخری انسان ہے نا پتھر تو نہیں نا تو آخر اس نے ایک جگہ اچھا بھائی آنے دو وہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے آنے دو نا. وہ ایسے آئے کہ پھر وہ خود ہی اوروں کو لانے والا بن گیا تو جس کے گھر کے پھیرے لگاؤ گے اس سے تعلق بنا لو گے تو مسجد کی آبادی اس کی ٹائلیں نہیں ہیں اس کا چپس نہیں ہے اس کا قالین نہیں ہے اس مسجد کی آبادی اس کے نمازی ہیں کہ سارا محلہ مسجد سے جڑا ہوا ہو تو میرے بھائیو یہ عرصہ دراز سے یہ مسجد بھی جھگڑے کی جگہ بنی ہوئی تھی اب یہ محلے کے دوستوں نے ہم پر اعتماد کر کے کہا بھائی آپ اس کا نظام سنبھالیں ہم نے کیا سنبھالنا ہے یہ اللہ کا گھر ہے میرا اللہ کو منظور ہوگا اسے آباد کرنا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے افراد بھی پیدا کر دیتا ہے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے ورنہ میں نے بہت جگہوں پر بڑی عالی شان مسجدیں دیکھیں اور اس میں اذان دینے والا بھی کوئی نہیں کروڑوں روپے کی مالیت کی مسجدیں دنیا جو پھری ہے میں نے اذان دینے والا کوئی نہیں ہے نماز تو بات کی بات ہے اذان دینے والا بھی کوئی نہیں ہے تو میں آج اسی غرض سے آیا تھا کہ بھائی اس مسجد کو آپ محلے والے آباد کرو اسے لڑائی
پیش کی پیش اگر اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد فون نمبر 0418003183
میں 1979 میں چلہ لگا رہا تھا تو میری فیصلہ باد تشکیل ہوئی 10 دن کے لیے عرب جماعت میرے ساتھ تھی عرب تھی تو اس مسجد میں میں نے 2 دن گزارے تھے اس وقت ہمدانی صاحب یہاں تشریف فرماتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جمعہ تم پڑھاؤ تو وہ جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا وہ 1979 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو 31 برس پہلے میں اس مسجد میں آیا تھا اور یہاں اسی مسجد میں ہماری جماعت ٹھہری تھی اور رمضان کا مہینہ تھا اعتکاف بڑا جہاں لگا ہوا تھا آخری عشرہ تھا تو آخری عشرہ ہی میرا یہاں گزرا تھا پھر ادھر ایک مدنی مسجد ہے غالباً گلبرگ میں وہاں ہے نا کوئی مدنی مسجد ہے وہاں بھی ٹھہرے تھے تو چند ایک مسجدیں ادھر ایک غفوریہ مسجد ہے وہاں ٹھہرے تھے یہ 3 مسجدیں مجھے یاد ہیں کہ ان میں ہم نے وقت گزارا تھا عرب جماعت تھی ہمارے ساتھ تو کوئی اتنا زیادہ تبلیغ کا تعارف بھی نہیں تھا تو میں پہلی دفعہ جنہ کالونی میں داخل ہوا تھا 31 برس پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ کاتب تقدیر اس کا نظام میرے لیے لکھ چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے اس کی آبادی شخصیات سے نہیں ہے آپ لوگوں سے جو اس محلے کے لوگ ہو اسے اللہ کا گھر کا تقدس دو یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے جھگڑے کی جگہ نہیں ہے فساد کی جگہ نہیں ہے اس کی عظمت اور تقدس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے تو 2 آدمی آپس میں اونچی بول پڑے تو آپ نے ان کی طرف نہ ایسے چھوٹا سا کنکر پھینکا ایسے مسجد میں کنکر ہوتے تھے تو ٹھک کی آواز آئی تو انہوں نے یوں دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ادھر بلایا آواز دیکھے نہیں بولا اوئے ادھر آؤ یہ نہیں کہا تھک کی آواز ہے کہ ادھر ہو. وہ دونوں آ گئے. آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر دیتا, لہو لوہان کر دیتا. تم مسجد میں بیٹھ کے شور مچا رہے ہو, مسجد میں بیٹھ کے تم شور مچا رہے ہو, مسجد الرسول میں بیٹھ کے تم شور مچا رہے ہو. یہ مسجدیں ادب کی جگہ ہیں اور یہ اللہ کو پانے کی جگہ ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں تم آؤ گے تو اللہ تمہیں ملے گا. میرے نبی کا فرمان ہے ان للمسجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا افتقدوہم ان مرضوا عادوہم ان کانوا فی حاجۃ اعانوہم. مسجد کے آباد کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری مسجدوں کو آباد کریں گے. یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یہ ایسے مقدس ہو جائیں گے کہ فرشتے بھی ان کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے. یہ نہیں کہا ہم جلساء الملائکہ, یہ جب مسجد میں جائیں گے تو فرشتوں کی صحبت میں بیٹھیں گے. الملائکہ تو جلساء ہم, یوں فرمایا کہ یہ جو مسجدوں کے آباد کرنے والے, مسجدوں میں ڈیرے ڈالنے والے, یہ ایسے اللہ کے ہاں معزز اور محترم ہو جاتے ہیں کہ فرشتے ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں. پھر اگر یہ بیمار ہو جائیں اور یہ مسجد میں نہ آئیں تو جنہ کالونی کی مسجد ہو یا بلال مسجد ہو یا مدنی مسجد ہو تو اس مسجد کے ملائکہ فرشتے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے فلاں ساتھی نہیں آ رہے, پتا کرو بھائی کیوں نہیں آ رہے. ان غابو افتقدوہم, نہ آئیں تو انہیں اداسی ہوتی ہے کہ وہ آ نہیں رہے, کیا مسئلہ ہے. کہتے جاؤ بھائی پتا کرو, تو ایک فرشتوں کی جماعت جاتی پتا کرنے ان کے گھر, تو پتا چلتا وہ تو بیمار پڑے ہیں. تو ان مردو عادوہم, اگر وہ بیمار پڑے ہوں تو یہ ملائکہ فرشتے جا کر ان کے گھر میں ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے. سعد بن معاذ کی میت پڑی تھی کمرے میں, کمرہ خالی, اللہ کے نبی تشریف لائے تیزی کے ساتھ کمرے میں. جب آئے تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو چیرتا ہوا کوئی آدمی میری طرف آئے گا تو سیدھا تو نہیں آ سکتا, یوں جگہ بنائے گا, یوں قدم رکھے گا, ایسے پاؤں رکھے گا. تو میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے, یوں قدم رکھا, یوں رکھا, یوں رکھا, اور سعد کے سرحانے یوں ہو کر بیٹھے, ایسے جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایسے سکڑ کر بیٹھے. تو صحابہ بھی ساتھ تھے, کہنے گئے یا رسول اللہ کمرہ تو خالی ہے اور آپ کیسے داخل ہوئے ہیں اور آپ کیسے سکڑ کے بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے خالی ہے, میرے لیے تو بھرا ہوا ہے. اتنے فرشتے کمرے میں موجود ہیں کہ چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں. اور اب ایک فرشتے نے اپنے پر کو سمیٹ کر میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. تو مسجد کا عادی, مسجد میں وقت گزارنے والا جب بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا فِي حَاجَةٍ, اور اگر وہ کسی کام میں مصروف ہو گئے اور مسجد میں آنا ان کا سست پڑ گیا ہے تو پھر یہ فرشتے کہتے ہیں جاؤ بھائی ان کے کام میں مدد کرو, ان کا کام جلدی جلدی ختم ہو تاکہ پھر آ کر وہ اس گھر کو آباد کریں اپنے ذکر سے, تلاوت سے, اپنی نماز سے, دعا سے. تو میرے بھائیو مسجدوں کی آبادی ہے انسانوں کے ساتھ اور قبولیت ہے آسمانوں والے کے ساتھ. آسمان والا جب قبول فرماتا ہے تو پھر وہ آباد کر دیتا ہے. شخصیتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں, آتی ہیں مر جاتی ہیں, کوئی اور آ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت ہٹ جائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں کو ویران دیکھا ہے کہ اذان دینے والے بھی کوئی نہیں ہے اور کسی خرچ کرنے والے نے اس پہ کروڑوں روپے لگائے تھے. تو یہ میرے رب کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے تو چیزیں چلتی ہیں, آباد ہوتی ہیں. قبولیت نہ ہو تو اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, مجھے تو تمہاری کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. اس کے بعد بہت کم میں آیا, ایک تشکیل دوبارہ ہوئی تھی وہ یاد نہیں کب ہوئی. پہلی تشکیل مجھے اچھی طرح یاد ہے, دوسری تشکیل مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں دو دفعہ اس مسجد میں جماعت میں آ چکا ہوں. اس کے بعد بیچ میں کبھی آنا ہوا, کبھی گزرتے ہوئے نماز پڑھ لی, یا ایک آدھ دفعہ یہاں ہمدانی صاحب وہ شبینہ کروایا کرتے تھے, وہ ایک رات کو قرآن کی تلاوت ہوتی تو کبھی کسی اچھے قاری کا پتہ چل جاتا تھا کہ وہ قرآن پڑھنے آئے, تو میں وہ یہاں ایک آدھ دفعہ وہ سننے آیا, بس اس کے بعد میں کبھی نہیں آیا ہوں. اور میری کوئی شخصیت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو آباد کرتا ہے، اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے سورما بھی آئیں، تو کرنا تو اللہ نے ہے، کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو بہرحال میرا صرف مسجد سے متعلق مضمون نہیں ہے، میرا مضمون تو پوری زندگی سے متعلق ہے کہ اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ اور واسطہ ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد والا بنایا، ہمیں مسجد سے جوڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑے ہوتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑے ہوتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑے ہوتے تھے، علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پڑے ہوتے تھے۔ جب تک مسجد کے ساتھ امت کا جوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ پھر ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، میرے اللہ کا فرمان ہے، انی لأہم بأہل الارض عذابا، میں زمین پہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، فَإِذَا نَذَرْتُ عُمَّارَ بُيُوتِ، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، میری مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا، کچھ لوگ ایک آپس میں ایک دوسرے سے میری خاطر ملاقات کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، کچھ لوگ راتوں کو اٹھ کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تو میں ان کی برکت سے سب سے عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو پانے کے لیے اپنی تگ و دو کرو۔ اللہ کی قسم، جب مجھے اٹیک ہوا نا دل کا دورہ، تو مجھے وہ لوگ بڑے نادان نظر آ رہے تھے، جو اس مٹ جانے والے گھر کو سب کچھ دے کر زندگی گزار رہے ہیں، کہ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ سب سے بڑا دیوانہ ہی وہ ہے جو دنیا کے لیے بھاگ رہا ہو، کہ دنیا کا آخر تو یہ ہے کہ ابھی میرا سانس اگر ٹوٹ گیا تو میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میرے لیے باہر مجمع کٹھا ہے، میرے کس کام کا ہے، میرے لیے بڑے نعرے ہیں، میرے کس کام کے ہیں، میری زمین جائیداد ہے، میرے کس کام کی ہے، میں تو چار ہاتھ زمین میں جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے پڑ جاؤں گا۔ پھر مجھے وہ لوگ بڑے سمجھدار نظر آئے، وہ مرد عورت جو 24 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے فکر میں لگے رہتے ہیں، جس عورت جس مرد کے 24 گھنٹے کا یہ فکر بن جائے کہ یا اللہ تو کیسے راضی ہو، یا اللہ تو کیسے راضی ہو، وہ مجھے اس وقت بڑے عقل مند نظر آ رہے تھے، کہ میں سوچ رہا تھا اب اگر میں مر جاؤں تو میرا سرمایہ نہ میری زمین ہے، نہ میری شہرت ہے، نہ میری جائیدادیں ہیں، نہ میرے نوکر ہیں، نہ میری واہ واہ ہے، نہ میرے لیے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، میرا سرمایہ تو وہی ہے جو اب میرے ساتھ قبر میں جانے والا ہے۔ میں نے مر کے دیکھا ہے، مجھے دنیا بڑی پھیکی نظر آتی ہے، اب بہت بے کیف دنیا ہے، صحت مند سے نہ پوچھو، مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کا دھوکہ ہونا، میں ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا، حدیث پڑھی پڑھائی، تبلیغ میں ساری زندگی پھر پھر کے گزار دی، لیکن اس دنیا کا بے حیثیت ہونا، جو ان 6 گھنٹوں میں اللہ نے مجھے سمجھایا، میں اتنی کتابیں پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکا، اور اتنے بیان کر کے بھی نہ سمجھ سکا، اور بڑی بڑی صحبتیں اٹھا کے بھی، میں دنیا کی نفرت، حقارت، بے حیثیت ہونا، بے قیمت ہونا، میں ایسا نہ سمجھ سکا جیسے وہ 6 گھنٹوں میں سمجھا کہ بس یہی دنیا ہے، یہی، اسی کے لیے لوگ مارا ماری کر رہے ہیں، اسی کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی کے لیے بھائی بھائی سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتا۔ تو میرے بھائیو، عقل مند وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، بڑا نادان ہے جو اس مٹ جانے والے دھوکے کے گھر کے پیچھے دوڑتا رہے۔ تو آپ لوگ سب دعا کرو، اللہ اس مسجد کو آباد کرے، مدرسہ بھی چلے، مسجد بھی چلے، کرنا تو میرے اللہ نے ہے، ہماری تگ و دو ہے، کوشش ہے، اللہ چاہے گا تو اسے آباد فرمائے گا۔ آپ خلوص کے ساتھ مسجد کو اجارہ داری نہ بناؤ، مسجد کو اپنی چودراہٹ نہ بناؤ، مسجد کو اپنی ملکیت نہ سمجھو، یہ میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور میرے اللہ کے بنائے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، مسجد کے عنوان سے روح المعانی میں ہے کہ جب قیامت کا جھٹکا لگے گا نا، جھٹکا، تو اس وقت یہ فیصل آباد تو ہوگا بھی نہیں شاید، لیکن مسجدیں تو کم از کم نہیں ہوں گی، چونکہ قیامت کافروں پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی، تو دھرتی پہ مسجد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بیت اللہ، مسجد نبوی سب گر چکے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے جو آپ دیکھ رہے ہو نا تعمیریں، یہ ایک پتھر نہیں رہے گا، ایک پتھر باقی نہیں رہے گا۔ تو جب قیامت کا جھٹکا آئے گا نا، تو جتنی زمینیں ہیں نا، جتنی زمینیں یہ اکھڑ جائیں، مسجد کی زمین، اب یہ جو زمین، یہ جو مسجد کا چار دیواری ہے نا، اتنی زمین پہ قیامت نہیں آئے گی، اتنی زمین اکھڑ کے اوپر ہوا میں اٹھ جائے گی، پھر آگے سامنے وہ مسجد ہے پارک میں، اس کی زمین اکھڑ جائے گی۔ پھر آگے مسجد ہے اس کی زمین اکھڑ جائے گی. سات بر اعظم میں جتنی مسجدیں ہیں ان کی زمین یوں اکھڑے گی جیسے پودے کو اکھاڑا جاتا ہے. پھر یہ ساری اڑتی ہوئی چلیں گی بیت اللہ کی طرف اور بیت اللہ کی زمین بھی اوپر اٹھ جائے گی. یہ ساری مسجدیں چھ بر اعظم کی اڑتی ہوئی بیت اللہ پہنچیں گی. پھر بیت اللہ کی مسجد اور سارے عالم کی مسجدیں مل کر یہ چلیں گی مدینہ منورہ کی طرف. پھر مسجد نبوی ان کے ساتھ جڑے گی اور جب بیت اللہ کی سرزمین مسجد نبوی پہنچے گی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں سلام پیش کرے گی، السلام علیک یا رسول اللہ. پھر وہاں سے یہ بیت المقدس پہنچیں گی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جس راستے سے اللہ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا وہاں سے یہ سارے زمینی ٹکڑے اللہ اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے مسجدیں جنت کے ٹکڑے ہیں، ریاض الجنہ ہیں، جنت کے باغ. تو اپنی مسجدوں سے جوڑ رکھو، اپنی مسجدوں میں گشت کرو، ہر مہینے تین دن کی جماعت نکالو، جمعرات کو مرکز میں جاؤ، رات وہاں قیام کرو. چھٹیاں ہیں، اب موقع ہے، نوجوان اکثر بیٹھے ہو، چلے کے لیے نقد نکلو، اپنے دو گشت کرو، گھروں کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، اور آپس میں الفت و محبت کی فضا قائم کرو. ماں باپ ہیں ان کی دعا لینا سیکھو، شادی شدہ ہو بیوی سے حسن سلوک سیکھو، عورت کی کمی کجی پر صبر کرو، اللہ تمہیں اس پر وہ درجات دے گا جو بڑے بڑے نوافل اور بڑے بڑے ذکر و تلاوت پر بھی تمہیں نہیں دے گا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو، ارادے کرتے ہو، تو اب بولو بھائی کون تیار ہے نقد چار مہینے کے لیے، چالیس دن کے لیے؟ درش بولو، اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ تو اپنے تمام گھروں کو آباد فرما، اس مسجد کو بھی آباد فرما، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمارے مقدر فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم سے راضی ہو جا، اور مسجدوں کے آباد کرنے والا ہمیں بنا دے، آپس میں الفت و محبت قائم فرما دے. ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین.
اسلامی وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد. فون نمبر 0333652537.